الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة المؤمنون کا ہم آغاز کر رہے ہیں. 18 پارا سورة المؤمنون سے شروع ہوتا ہے, مکی سورت ہے یہ سورہ مبارکہ بھی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع کی آیات جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے اہل ایمان کی بنیادی صفات بیان کی ہیں. وہ ایمان والے کے جو جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے ان کا تذکرہ ہے جو اس مقام پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں وقفے وقفے سے ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا, وہ ایمان والے کے جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے, اور وہ ایمان والے کہ جو اللہ رب العالمین کی جنت الفردوس میں جگہ اختیار کریں گے. ایک ہمارا تصور ہے عام مسلمانوں کا کہ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس سیدھے ہم جنت میں داخل ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی محنت کرنا, کوئی مشقت برداشت کرنا, کوئی پابندیاں اختیار کرنا, اس پر توجہ کم ہوتی ہے. جبکہ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار قرآن ایمان اور اعمال صالحہ, ایمان اور نیک اعمال کا ذکر کرتا ہے, اور بار بار اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں. انہی مقامات میں سے یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے, سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات, اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی صفات ان اہل ایمان کی بیان فرمائی ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے. ایک کامیابی کا معیار دنیا والوں کا ہے کہ جس کے پاس روپیہ ہے, پیسہ ہے, دولت کے انبار ہیں, جائیداد ہے, مکانات, محلات, گاڑیاں, بینک بیلنس, یہ معیارات ہیں ہم لوگوں کے. لیکن ظاہر بات ہے کہ پیچھے ہی قبرستان ہے مسجد کے. ہم سب کو پتا ہے کہ جب کسی کو دفنا کر آتے تو اس کا گھر, اس کے بیوی بچے, اس کا مال, اس کی جائیداد, اس کی کوالیفیکیشن, اس کا بینک بیلنس کچھ اس کے ساتھ نہیں جاتا. اب 2 فٹ نیچے جب قبر میں جائے گا تو معیار کچھ اور ہوگا. وہ معیار ہے جو اللہ کا معیار ہے, اور ہم نے مرنے کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو جواب نہیں دینا, بلکہ ہم نے مرنے کے بعد اپنے خالق کو جواب دینا ہے. اس کے نزدیک کامیاب کون لوگ ہیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے. تو آئیے آج ان آیات کا مطالعہ کریں جن میں ان بندوں کا بیان جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والے ہیں, اور ان بندوں کی صفات کا بیان کہ جو جنت الفردوس میں جگہ پانے والے ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے ایمان والے. فلاح کا لفظ بڑا قیمتی لفظ ہے, قرآن کا ہر لفظ قیمتی ہے, بڑے گہرے معنی اس میں ہوتے. فلاحن کہتے ہیں کسان کو, جو جب ہل چلاتا ہے تو زمین کو چیرتا ہے نا. اب آج کل وہ ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں تو زمین کو پھاڑا جاتا ہے, پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے, پھر وہ بیج اندر ہی اندر پروان اللہ اس کو چڑھاتا ہے, پھر وہ کوپل پھٹتی ہے, پھر وہ پودا نکلتا ہے, اور پھر تفصیلات اس کے آگے فصل اور پھل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں. یہ جو پھاڑنا ہے یہ کسان کا عمل ہے. فلاحن, فلاح کیا ہے؟ کسی شے کو پھاڑنے کے معنی میں فلاح ہے, کامیابی ہے. کیا مطلب؟ یہ جو تمہیں دنیا دکھائی دے رہی ہے اصل ہے ہی نہیں. یہ ظاہر کی دنیا جس کو بہت کچھ ہم نے سمجھ رکھا ہے, ہمارے عقیدے کے مطابق یہ اصل نہیں. گو کہ آج عظیم اکثریت اسی کو اصل سمجھتی ہے, لیکن عقیدہ اور ایمان ہمارا کہتا ہے نہیں, اصل زندگی تو اس کے بعد ہے. تو یہ ظاہر کے پردے کو پھاڑو, یہ ظاہر کے پردے کو چاک کرو, اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچانو, یہ ہے پھاڑنے کا مفہوم. تو جو اس دنیا کے ظاہر کے پردے کو پھاڑ کر وہ آخرت کو تسلیم کرے اور مانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے وہ کامیاب ہے. ایسے ہی ایک ہمارا جسم نظر آتا ہے, خوب دکھائی دیتا ہے. اب گرمی زیادہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بھی بچائے اور جہنم کی گرمی سے بھی ہم سب کو بچائے. یہ گرمی ہمیں بڑی محسوس ہوتی ہے مگر جہنم کی گرمی لوگوں کو یاد نہیں رہتی. بہرحال یہ جسم ہے, کہ جسم کو کھانا چاہیے, پینا چاہیے, لباس چاہیے, آرام چاہیے, سہولیات چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. بجا ایک وقت کا کھانا تھوڑا سا تاخیر اس میں ہو جائے, وابلہ مچانا شروع کر دیتے, آسمان سر پر اٹھا رہے تھے بعض اوقات ہم. لیکن اس جسم کے اندر ایک روح بھی ہے جو اللہ نے پھونکی, وہ روح ہمیں یاد نہیں رہتی. پانچوں کی پانچوں نمازیں ضائع ہو جائیں, تکلیف نہیں ہوتی لوگوں کو. کئی دن ہو گئے اللہ کا کلام قرآن کھلے ہی نہیں, پریشانی ہوتی نہیں لوگوں کو. اللہ کی یاد سے بیگانہ ہے, دور ہے, تکلیف ہوتی نہیں لوگوں کو. اب یہاں پھاڑنے کا مفہوم کیا ہے, اس جسم سے آگے بڑھو اور اس کے اندر جو روح اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی ہے اس کو پہچانو, اس کا ادراک کرو, اس کے تقاضوں کو جانو, مانو اور ان تقاضوں پر عمل کرو, یہ کامیابی ہے. ورنہ نیرا مٹی والا وجود تو جانور کے پاس بھی ہے, وہ بھی دیکھتا ہے, سنتا ہے, سونگتا ہے, سب کچھ سمجھتا ہے, لیکن نہیں, انسان کا شرف, انسان کی فضیلت اس بات میں ہے کہ اللہ نے اس انسان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے. یہ فلاح کا مفہوم. ظاہری پردہ دنیا کا چاک کر کے آخرت کو مانو, پہچانو, تقاضوں پر عمل کرو. اس جسم سے آگے بڑھ کر روح, اس کو دریافت کرو, پہچانو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو, اس میں کامیابی ہے. یہ فلاح کا مفہوم کامیابی کا. قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہو گئے, فلاح پا گئے ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے والے نہیں, بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب تقاضے بھی ہیں. ان تقاضوں میں سے کچھ صفات کا اب بیان آ رہا ہے. پہلی بات اب ارشاد فرمایا, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف نمازی کامیاب نہیں ہوں گے, فرمایا جا رہا ہے جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, ورنہ اللہ معاف فرمائے نماز دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتی. مسند احمد کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلى یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا. سورۃ المعون میں ہے, فویل للمصلین, تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے, تباہی ان نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت میں, کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی, تیز رفتاری کے ساتھ ادا کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے, بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے؟ فرمائے کہ نماز میں رکوع کو, سجدے کو صحیح طرح ادا نہ کرنا, یہ نماز کی چوری. تو صرف نمازی کامیاب نہ ہوں گے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ نمازی کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع, عاجزی, توجہ الی اللہ, جھک جانے کی کیفیت اختیار کریں. ایک جھکنا ہے رکوع اور سجدے میں, اور ایک جھکنا ہے پوری زندگی میں. نماز کا جھکنا بھی توجہ کے ساتھ ہو, رکوع و سجود اطمینان سے ادا کریں. بعض اوقات اللہ معاف کرے لگتا ہے کہ مشین چل رہی ہے, ابھی صحیح طرح جھکے نہیں. ہاں بڑھاپا ہو, معذوری ہو تو بات الگ ہے, لیکن یہ کہ کمر سیدھی رہے رکوع میں, جیسے ہمیں معلوم ہے ابھی جھکے نہیں اور کھڑے ہو گئے, اور ابھی دوڑ کے سجدے میں گئے یا چھلانگ لگا کے معاف کیجئے گا, ابھی ناک و پیشانی لگی نہیں کہ اٹھ کے بیٹھ گئے, اور ابھی اٹھ کر بیٹھے نہیں تھے کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے, اور ابھی سجدے میں سر پیشانی لگی نہیں, پیر بھی اوپر کھڑے میں, جو کہ غلط ہے بالکل, اور پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے. نہیں بھائی, جلد بازی کی نماز اور توجہ اور آہستگی سے ادا کی جانے والی نماز میں ایک دو منٹ کا فرق ہوتا ہے, زیادہ نہیں, لیکن زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا توجہ اور اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو نمازوں میں جو خشوع یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں, رکوع کو, سجود کو اطمینان سے ادا کرنا, جو پڑھ رہے ہیں وہ توجہ سے پڑھیں, تسبیحات ہیں تو ترجمہ یاد کر لیں بھائی, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا عظمت والا رب, یہ ترجمہ ہے, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو بلند شان والا ہے, آسان. سورہ فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں تلاوت کر رہے ہیں, بارہا توجہ دلائی گئی, صرف 5-10 مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں, ایک ہفتے میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ, اور اب تیز رفتاری کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکے گا. جب تک ہمیں ترجمہ نہیں آتا, ہم بھی اور کئی حفاظ کرام بھی بڑی تیزی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے, لیکن اتنی تیزی سے اسے کہیں ذرا اردو میں ترجمہ پڑھ کے بتاؤ, کبھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ سمجھ میں آتا ہے نا, نہ حافظ تیز رفتاری سے ترجمہ پڑھے گا, نہ میں اور آپ پڑھیں گے. کیوں؟ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن عربی میں سمجھ میں کچھ نہیں آتا, جلد بازی میں پڑھ لیتے, لیکن ترجمہ یاد ہوگا تو توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. پھر کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے. ذرا کسی بڑے کے سامنے, آفیسر کے سامنے, کسی اور بڑی شخصیت کے سامنے کھڑے ہو تو بڑا توجہ کا معاملہ رہتا ہے. رب العالمین ساری کائنات کا بادشاہ, اس کی عظمت کو دل میں لائیں گے تو توجہ بڑھے گی انشاءاللہ. تو ترجمہ بھی یاد کر لیں جو سورتیں پڑھتے ہیں ان کا, رکوع سجود کی تسبیحات کا, تحیات کا, درود شریف کا, توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ نماز میں. اور پھر ایک جھکنا ہے پوری زندگی کا, مسجد میں, مصلے پر, نماز میں اللہ کو بڑا مانا, باہر جا کر بھی اس کو بڑا ماننا ہے, باہر جا کر بھی اس کے حکم پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات, کون لوگ کامیاب ہوں گے, اصل کامیابی کن کو ملے گی؟ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. دوسری بات ارشاد فرمایا, والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, بری باتوں سے, بیکار باتوں سے, بے فائدہ باتوں سے بچتے ہیں. کیونکہ ایمان والے کو پتا ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں, اللہ نے کھیل تماشے کے لیے, وقت گزاری کے لیے نہیں بھیجا, ایک ہی چانس دیا اللہ تعالیٰ نے, آدمی کو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. کیوں؟ کل آخرت کی زندگی کے نتائج کا انحصار اس دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال پر. تو مومن کو پتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اور کل اللہ کے سامنے مجھے اپنی زندگی کے ہر گوشے کا جواب دینا ہے. دل میں اٹھنے والا خیال ہو یا زبان سے نکلنے والا لفظ یا پورے وجود کے اعضاء سے صادر ہونے والا عمل, ہر ایک پیش ہوگا. قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 میں, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو, اللہ محاسبہ کر لے گا. دل کا خیال تو اللہ ہی کو پتا ہے نا, ہم بھی بھول جاتے ہیں مگر اللہ نہیں بھولتا. جو کچھ دلوں کے اندر ہے سب پیش ہوگا, کوئی لفظ جو نکلے گا زبان سے پیش ہوگا. قرآن نے کہا سورہ قاف آیت نمبر 18, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی لفظ, کوئی قول, کوئی بات انسان زبان سے جو نکالتا ہے اس پر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. ہر عمل جو ہمارے وجود سے صادر ہو پیش ہوگا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا, ذرے کے برابر برائی ہوگی انسان اسے بھی دیکھ لے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, جامع ترمذی کی روایت, یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ, اللہ کسی کا نام اعمال نہ کھولے, اللہ یہ نہ پوچھے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا, کیونکہ عائشہ جس کا نام اعمال کھل گیا وہ مارا جائے, وہ برباد ہو جائے. یہ ہے آسان حساب, اللہ کھولے نہ اور بس جانے دے بندے. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. تو مومن کو پتا ہے جو سوچتا ہوں, جو بولتا ہوں, جو کرتا ہوں سب پیش ہوگا, اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے. حرام تو بڑی بات ہے, حرام اور کبیرہ گناہ تو بڑی بات, وہ تو شبہ کی چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا. جس چیز میں شبہ آ گیا غلط تو نہیں, اس کو بھی چھوڑ دے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے یہ زندگی امتحان کے لیے ہر عمل پیش ہوگا, اور یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس اصل زندگی آخرت کی تیاری کے لیے. تو کامیاب وہ اہل ایمان ہوں گے جو پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں, لغو یعنی بیکار بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آج کا دور بھی فتنے کا دور, اور فتنے کے بڑے پہلو ہیں جو ہمارے دور میں بہت نمایاں ہو چکے. میڈیا کا استعمال اکثر و بیشتر وہ سارا غلط, موبائل فون سے لے کے ٹیلی ویژن تک سارا کیا ہے, لغو, بیکار, بے فائدہ, فضول, پھر اس میں گناہوں کی شمولیت. ان چیزوں میں اتنا ہمیں مگن کر دیا گیا کہ کسی بس میں, کسی ٹیکسی میں, کسی شاپنگ سینٹر میں, کسی ہوٹل میں چلے جائیں, ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے. اتنا ہمارے اندر یہ چیزیں رائج کر دی گئی. لیکن بہرحال ہمیں اپنا خیال کرنا ہے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے زندگی بھر کے, کہ کل اللہ کے سامنے زندگی کے ہر عمل, ہر قول اور ہر عمل نیت کی پیشی ہونی ہے, اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا. تو دوسری بات ارشاد فرمائی, کامیاب کون سے اہل ایمان ہوں گے جو لغ یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ زندگی امتحان کے لیے ہے, یہ ایک ایسٹ نہیں, یہ ایک لائبلٹی ہے. یہ زندگی میری نہیں, یہ اللہ کی امانت ہے, کل اس کا جواب مجھے اللہ کے سامنے دینا ہوگا. حدیث جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ترک ما لا یعنی، تمام بے فائدہ باتوں کو، بیکار باتوں کو ترک کر دے. اللہ تعالی ہمیں فضولیات سے، بیکار کی باتوں سے، گناہوں کی باتوں سے، وقت گزاری کی باتوں سے محفوظ فرمائے. تیسری بات اہل ایمان کی بنیادی صفات کے ذمن میں ارشاد فرمائی اللہ نے، والذین هم للزکات فاعلون، اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں. تزکیے نفس، یہ صلاح آپ نے سنی ہوگی، تزکیے کے معنی پاکیزگی کے ہوتے ہیں، اور تزکیے کے معنی ہے کسی شے کو پروان چڑھانے میں جو چیزیں ضروری ہوں وہ فراہم کی جائیں، اور کسی شے کی ترقی میں جو چیزیں رکاوٹیں ہوں ان کو دور کیا جائے. تزکیے کے معنی پاکیزگی کے، تزکیے نفس، نفس کی پاکیزگی. تزکیے کے معنی کسی شے کی ترقی میں جو چیزیں معاونت اور مدد فراہم کریں وہ فراہم کرو، اور جو چیز اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے ان کو دور کرو. پودا لگاتے ہیں ہم لوگ تو کھاد ضروری ہے، اس کو پانی دینا ضروری ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے اسپرے کرنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں پودے کو پروان چڑھانے کے لیے لازم ہے، ضرور فراہم کریں. کانٹے نکل آئیں، جھاڑیاں نکل آئیں، پیلے پتے نکل آئیں، ان کو ہٹایا جائے. کیوں؟ یہ اس پودے کی پروان چڑھنے میں رکاوٹ ہے. صحت مند جو ترقی ہے پودے کی، اس میں چیزیں رکاوٹ ہیں، ان کو دور کیا جائے تاکہ پودا پروان چڑھتا رہے. تزکیہ نفس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ نے انسان میں نیکی بدی دونوں صلاحیتیں رکھ دی. قرآن نے کہا سورۃ الشمس آیت نمبر 8 اور 9 میں، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے انسان میں گناہ کی صلاحیت بھی رکھ دی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی. قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہوگا جس نفس کا تزکیہ کر لے. وہ تمام امور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہیں، خیر کے کام، نیکی کے کام، یہ سارے ضروری ہیں تاکہ ہماری روحانی ترقی ہوتی رہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے رہے. گناہ کے کام، نافرمانی کے کام، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، مال کی محبت، دنیا کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار کی محبت، کرسی کی بھوک، یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہیں اس روحانی ترقی میں. گناہ کے امور ان کو چھوڑ دو، یہ ہے تزکیہ. جو ہم زکات ادا کرتے ہیں اس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں؟ مال کی محبت بڑی شدید ہے انسان میں. قرآن نے کہا سورۃ العادیات میں آخری پارے میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال، جس میں ڈوب کر انسان مال کا بندہ بن جاتا ہے. حدیث بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہمی، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. بندہ جو اللہ کا بننا چاہیے تھا مال کا بن گیا، حلال حرام کی تمیز ختم، جائز ناجائز کی تمیز ختم، جیسے آج کا دور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، ایک وقت آئے گا میری امت پر جب فکر نہیں ہوگی امت کو کہ جو امت کما رہی ہے آیا وہ حلال کا ہے کہ حرام کا، ساری تمیز ختم ہو جائے. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ مسلم شریف کی روایت. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت، کسی نے ایک لباس پہنا 10 درہم کا، ایک درہم بھی حرام کا ہے، جب تک وہ لباس پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہو. یہ اللہ کے دین کی تعلیمات. مال حرام کے ساتھ کیسے تزکیہ نفس ہوگا جبکہ کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہو رہی؟ تو زکات کیا ہے؟ زکات کم از کم وہ مال ہے جو لازماً اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے تاکہ اس مال کی محبت دل سے نکل جائے. یہ جو مال آ رہا ہے یہ جاتا رہے اللہ کی راہ میں تو یہ مال کی محبت کم ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے تزکیہ کا مفہوم اور زکات کا تعلق تزکیے کے عمل سے، کہ یہ زکات کی ادائیگی مال کی محبت کو کم کرتی ہے. ہاں زکات کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. زکات کافی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بھی ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. اور ہمارے وہ بھائی جن پر زکات ہی لازم نہیں، اتنا مال ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، چاہے وہ 10 روپے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے کتنا زیادہ مال دیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا کہ ہم نے کتنے خلوص سے اللہ کی راہ میں مال دیا، دینا ضرور چاہیے. تو تیسری بات، وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے جو تزکیے کا عمل کرتے رہیں، مستقل عمل ہے، وہ تمام امور جو اللہ سے تعلق میں مدد فراہم کریں وہ حاصل کیے جائیں، ان کو اپنایا جائے، اور وہ تمام امور مال حرام اور گناہ کے کام، نافرمانی کی باتیں جو اللہ سے تعلق اور قرب میں رکاوٹ بنے، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. چوتھی بات فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سوائے ان کی بیویاں یا ان کی کنیزیں، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہوں گے. چوتھی بات، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان میں جس کو جنسی جذبہ کہا جاتا ہے، یہ بڑا مفید ہے اگر نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے اس کی تکمیل کی جائے، اور ضروری ہے تاکہ اولاد حاصل ہو اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے. دنیا کے کچھ مذاہب میں نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، مثلا عیسائیت ہے، عیسائیت میں نکاح کرنا معیوب ہے، ایک شخص جو شادی شدہ ہے وہ پادری یعنی پریسٹ وغیرہ نہیں بن سکتا، اور اگر وہ بن چکا ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتا. دنیا کے کچھ مذاہب میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے دین میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت. تمام انبیاء اور رسول کے نکاح ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہوا، تشریف لائیں گے قیامت سے قبل انشاءاللہ احادیث کے مطابق، اور ان کا نکاح بھی ہوگا، بھرپور زندگی بسر کریں. تو ہمارے دین میں اس کو بڑا مفید جذبہ قرار دیا گیا، حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت طویل حدیث کے آخر میں، جبکہ اور بہت سارے صدقات اور ان کی اقسام کا بیان ہو چکا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زوجین کا تعلق، شوہر بیوی کا تعلق، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ثواب کا کام. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ایک خواہش کو انسان پورا کر رہے، اس سے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر حرام طریقے سے پوری کرے تو گناہ ملے گا کہ نہیں، زنا کرے تو پھر گناہ ملے گا کہ نہیں، ملے گا نا، تو جب حلال طریقے پر پورا کرے گا تو ثواب کا باعث. ایک آدمی شراب بیچتا ہے، حرام ہوگی نا آمدنی، گناہ ملے گا، دوسرا حلال کا کاروبار کرے گا تو ثواب ملے گا، یہ دین ہے ہمارا. تو اللہ کے رسول نے اس پر زور دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف میں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے. اب ظاہری بات ہے بہت سے نوجوان اس وقت محفل میں بھی ہیں، فوراً آتا ہمارے ماں باپ کے سوچنے کا کام ہے، بالکل صحیح بات، تو اللہ کرے ان کو بھی سمجھ آئے. تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے اندر استطاعت نہیں تو وہ روزہ رکھے، کہ اس سے اس خواہش کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی. آج کیا مسئلہ ہمارا جی، ابھی تو بچے کی عمر ہی کیا ہے، ہاں جی 30 سال کے بعد نکاح کریں گے اس کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حوالے کر دیں گے اس ماحول کے کہ جہاں چیٹنگ سے لے کر معذرت کے ساتھ بدکاری کے سارے ذرائع موجود ہیں. اتنا بڑا رسک ہم اپنی نوجوان نسل کا لیتے ہیں، اور جانے دیتے ان کو برائی کی طرف، معاذ اللہ ثم معاذ، کیوں آخر؟ تو جناب اتنے جوڑے ابھی تیار کرے گا، اتنا بڑا مکان اس کا ہو جائے، اتنا فرنیچر یہ تیار کر سکے، یہ بیٹی ہے جناب اس کے لیے اتنا پیسہ بھی جمع ہو جائے، اتنا فرنیچر ہو جائے، ہم نے مصیبت بنا دیے نکاح کو، بوجھ بنا دیے نکاح. 50-50 لاکھ روپے اپر مڈل کلاس آرام سے نکل جاتے ہیں، مڈل کلاس 20-25 لاکھ تو وہ مسئلہ ہی نہیں، اور وہ شخص جس کی تنخواہ بےچارے کی 7-8-9 ہزار روپے ہے، اس کی بیٹی کے لیے تیاری کرنے میں اس کو 5-5-10 لاکھ روپے کا قرض لینا پڑتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بدکاری کرنا آسان ہو گیا اس معاشرے کے اندر. بدکاری صرف وہ نہیں جس کو ہم بدکاری کہتے ہیں، یہ جائیے ذرا کالج یونیورسٹیز کے اندر کیا حالت ہے، ان کے ریسٹورینٹس میں کیا حالت ہے، بڑے بڑے جو ریسٹورینٹ سے باہر کی فورن کمپنیز کی چینز ہیں، دن کے اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ، یہ نوجوان لڑکی لڑکی بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، پتہ نہیں سے آگے کے معاملہ ہوگا. ایک راستہ مشکل کریں گے دوسرا راستہ خود بخود کھلے گا. نکاح کرنا مشکل ہو گیا, چیٹنگ کرنا آسان ہے, ڈیٹنگ کرنا آسان ہے معاشرت کے ساتھ, آزاد بقلو معاشرت آسان ہو گئی, اور پھر نتائج بدکاری کے میں نکلنا ہمارے معاشرے سے. سو خدا نے اس کے اوپر سوچیے. یہ حدیث تو سنا دیتے ہیں, ہاں جی روزہ رکھے روزہ رکھے, وہ بھائی روزہ کب تک رکھے گا, وہ اسی میں مرنا جائے بےچارا. نکاح کو آسان کرے نا, نکاح کو آسان کرے اس کے. اللہ ہمیں سمجھ دے. مسکراہٹ تو آ رہی ہے آپ کے چہروں کے اوپر, لیکن جائیے جن کی بیٹیوں کی عمریں نکل رہی ہیں ان سے جا کے پوچھیے کیا مصیبت ہوتی ہے, جن کی جوانیاں لٹ گئیں اور لٹ رہی ان سے جا کے پوچھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا جب نکاح کو ہم نے مشکل کر رکھا. منصوبے ہمارے وہ چاند پر جانے کے ہیں اور زمین پر ہمارے پیر ٹکتے نہیں بھائی. اپنی چادر میں رکھے جو سہولت کے ساتھ وہ کر ڈالے, آج اس کا اپنا مکان نہیں کرائے گا کل اپنا بنا لے گا, شرم اور حیا تو ضائع نہ اس کی, ایمان تو ضائع نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت, کئی مرتبہ حدیث سنائی, حیا اور ایمان دونوں ساتھی, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے. اس حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کا راستہ اسلام نے آسان کیا ہے. اللہ ہمیں اس نکاح کے عمل کو سادگی کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جنت والوں کی صفات کے بیان میں اس کو ذکر کیا, کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی صفات میں اس کو ذکر کیا. کون کامیاب ہوں گے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان, اور دوسری دو جوڑانوں کے درمیان شرمگاہ. تم مجھے ان کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آسان کام نہیں, شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت, بنیادی صفات میں ایمان والوں. اللہ ہمیں سمجھ دے. فرمائے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون, اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے ان کی بیویاں, او ما ملکت ایمانہم, یا ان کی کنیزیں. کنیزوں کا معاملہ وقتی معاملہ ہوتا ہے, جنگی ہنگامی حالات میں حکم دیا گیا, اور تاکہ جو قیدی بن کر آئے غلام ان کنیز, ان کو معاشرے میں رہنے کا موقع مل سکے اور وہ معاشرے کا حصہ بن جائیں. تفصیلات پڑھنا چاہے تفاصیل میں دیکھ لیں, لیکن یہ کہ اب تو نکاح کا جائز راستہ ہے, اس کے علاوہ راستوں پر پابندی. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے یہی ظلم کرنے والے ہیں. اب باقی سارے راستوں کو ذہن میں لے آئی, جتنے بدکاری کے اور اس طرف لے جانے کے راستے ہیں سب پر پابندی ہے. اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی شرم و حیا کی حفاظت کرے. اللہ اس نکاح کے عمل کو ہمیں سنت کے مطابق سادگی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے, وہ جی کیا کرے, لوگوں کا کھایا کھلانا بھی تو پڑے گا, لوگوں کا دیا دینا بھی تو پڑے گا. لوگ خوش نہیں ہوتے بھائی, ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے, بہت ساروں کو راضی کرنا مشکل. ہمت کریں, ایک دو دفعہ اسٹیپ لے لیں, کڑوی کسی بھی باتیں سن لیں لوگوں کی, لیکن پھر جو اللہ آپ کو ہمیں ہم سب کو اطمینان قلب دے گا اور اپنی ذات پر اس کی ذات پر توکل ہوگا, تو جو آسانی کرے گا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت کرنے اور نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی توفیق دے, تاکہ شرم و حیا کا بیڑا غرق نہ ہو بلکہ شرم و حیا کی حفاظت ہو. جب حیا محفوظ تو ایمان محفوظ ہوگا, تب یہ کام کر سکیں گے, ورنہ حیا گئی تو ایمان گیا, ایمان گیا تو بچا کیا فرمایا. اللہ ہمیں سمجھ دے. فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں, یہ ہے کردار کی درستگی کے لیے. آپ کا اور میرا امتحان, یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کئی مرتبہ, نمازوں میں کم ہے, اتنی گرمی میں بھی نماز پڑھنے آ رہے ہیں الحمدللہ, صحیح. یہاں امتحان زیادہ نہیں, جون جولائی میں, اب تو کیا جولائی میں رمضان کے روزے بھی آئیں گے انشاءاللہ, رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی. امتحان زیادہ کڑا نہیں, حج اور عمرے بھی ہو رہے, امتحان زیادہ کڑا نہیں. امتحان کہاں کڑا ہے؟ بندوں کے ساتھ معاملات میں. آپ کی میری زبان کیسی ہے, میں بھی شامل اس میں, ہم سب غور کریں. آپ کا اور میرا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں, اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں کہ نہیں, بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں, ظلم تو نہیں کر رہے کسی پر, کہیں اگر ہم بڑے تو چھوٹوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے, کہیں چھوٹے تو بڑوں کے ساتھ بے ادبی بے احترامی کا معاملہ تو نہیں کر رہے. یہاں ہے میرا اور آپ کا امتحان, اور اس کردار کے دو بڑے بڑے ستون, امانت کی پاسداری اور وعدے کا ایفا، وعدے کا پورا کرنا ہے. مذہبی طبقات میں کبھی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے نماز میں، باہر نکل کے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور جو عام دیگر حضرات ہیں، بندوں کے ساتھ معاملات بڑے درست ہیں، اللہ کا معاملہ آتا ہے، وہ جی اللہ معاف کر دے گا، گڑبڑ ہے. حقوق اللہ بھی ادا کرنے اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے. تو کردار کی درستگی، اس کے لیے ایفا عہد، وعدے کو پورا کرنا اور امانت کی پاسداری ضروری ہے. ان میں میرا اور آپ کا امتحان. ہر جمعے میں آپ ایک حدیث سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیہقی شریف میں ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول نے خطاب کیا ہو، خطبہ دیا ہو اور یہ حدیث نہ پڑھی ہو. اس لیے ہر جمعے پڑھی جاتی ہے. دوسرے حصے میں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. نہ نماز کا ذکر آیا، نہ زکوٰۃ کا ذکر آیا، نہ روزے کا ذکر آیا، نہ حج کا ذکر آیا، نہ اور کسی بڑے عمل کا ذکر آیا. دو بنیادی انسانی اخلاقیات، کردار کی درستگی کے دو بڑے بڑے ستون. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرے. روپے پیسے کی امانت تو سب کو ہی پتا ہے. دیکھیے میں تنخواہ لیتا ہوں کہیں 15-20 ہزار روپے، اب اس کا جو جاب ہے اس کو 16 آنے درست ادا کرنا امانت ہے میرے پاس. کسی نے آپ کا میرا اعتبار کیا، کوئی شہر کھوا دی یا میری اور آپ کی بات مان، امانت. تنہائی کی محفلوں میں گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے ہٹ کر، اس کی گفتگو امانت. کسی نے کہا میرا سلام پہنچا دینا، یہ امانت. پھر یہ جسم اللہ کی امانت کا جواب دینا ہے، یہ مال اللہ کی امانت کا جواب دینا ہے، یہ روح اللہ کی امانت کا اس کے جب تقاضوں کا جواب دینا ہے، یہ قرآن اللہ کی امانت اس کا کل جواب دینا ہے، یہ دین اللہ کی امانت کا اس کا جواب دینا ہے، امت کا جو مقصد ہے رسول اللہ کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم، امانت ہے اس امت کے پاس، کل جواب دینا ہے. بچے کل جواب دینا، امانت ہے میرے پاس، آپ کے پاس. یہ تصور. وعدہ اپنے آپ سے بھی ہے، نیکی کا ارادہ کر لیا، بدی سے بچنے کا ارادہ کیا، اپنے آپ سے وعدے، وعدے لکھے بھی جاتے ہیں. گھر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کرایہ کا، دکان کا ہوتا ہے، وعدہ ہے. بزنس کے کمٹمنٹس ہوتے، وعدے. کل پیمنٹ آئے گی، وعدہ ہے. پرسوں سپلائی آئے گی، وعدہ ہے. ایک ہفتے بعد مٹیریل ملے گا، وعدہ ہے. اور کیا ڈنڈیا مارتے ہم سب کو پتا ہے. آج کو کہتے ہیں انشاءاللہ کل پیمنٹ آ رہی، ہم بھی کہتے ہیں جھوٹا ہے، اعتبار ہی نہیں. اللہ کا نام بیچ میں لا کے جھوٹ بولتے ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات درست نہیں ہوتے. ہے نا کڑوی بات، لیکن حقیقت ہے. کوئی کہتا ہے انشاءاللہ، مسکرا دے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کا نام درمیان میں لا کے جھوٹ بول رہا ہے. باہر لوگ ہندو سے کاروبار کر لیتے ہیں، ایک عیسائی کافر سے کاروبار کر لیتے ہیں، اعتبار ہے. مسلمان مسلمان سے کیوں نہیں کرتا، اعتبار کی. یہاں گڑبڑ ہے، یہاں امتحان ہے میرا آپ کا. کوئی اس کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، کوئی اس کا دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اور سب سے بڑا وعدہ کس سے ہمارا؟ اللہ سے. ہر جمعے میں معاف کیجئے گا، اگر صرف جمعے کی دو پڑھ رہا ہے تب بھی یہ بات ہم کرتے ہیں، اور روزانہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ نماز میں وعدہ کر رہے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. باہر جا کے کس کی بات مانتے ہیں؟ باہر جا کے کس کا قانون چلتا ہے؟ باہر جا کے کس کی اطاعت کی جاتی ہے؟ باہر جا کے بڑا کون بن جاتا ہے؟ اللہ کا حکم یا ہماری نفس کی خواہش؟ غور کرے. ایسا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی ایمان نہیں اس کا جس میں امانت داری نہیں، کوئی دین نہیں اس کا جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. اللہ ہمیں سمجھتے. جنت چاہیے ہے تو بھائی گزرنا پڑے گا ان راہوں سے، ایسے نہیں مل جائے گی گھر میں بیٹھے جنت. تو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. آخری صفت، پھر نماز کا بیان. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز ادا نہیں کرتے بلکہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وضو کا معاملہ، استنجے کا معاملہ، غسل کے بنیادی مسائل ہمارے علم میں ہونے چاہیے، طہارت کے. پھر لباس کی پاکیزگی، جگہ کی بنیادی مسائل علم میں ہونے چاہیے. پھر نماز وقت پر ادا کرنی، 5 وقت کی نماز ادا کرنی، مردوں کے لیے جماعت کی پابندی رکھی گئی، جماعت کے ساتھ ادا کرنی. جنت چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کیا جنت کا تصور. پھر نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، وہ ذکر آ چکا. اور پھر نماز کے بعد بھی نماز کی حفاظت کرنی، کیا مطلب؟ ہمیں وہ آیت تو پتہ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45-21 سے بارے کے شروع میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو مسجد میں اللہ کے سامنے جھکے گھر میں بھی جا کر اللہ کو بڑا ماننا ہے، یہ نماز کی حفاظت ہے. ہم نماز کی حفاظت کریں گے نماز ہماری حفاظت کرے گی انشاءاللہ. کاروبار میں ڈنڈی نہیں مارنی، گاہک کو نہیں پتا اللہ کو پتا، اللہ دیکھ رہا ہے اور ابھی اسی اللہ کی بندگی کا اقرار کر کے آئے ہوں، نماز کی حفاظت کرنی مجھے. تو نماز سے بات شروع ہوئی، نماز سے بات ختم ہو رہی. دنیا میں آتے کان میں اذان دلوائی جاتی ہے بچے کے، دنیا سے جاتے جنازہ پڑھایا جاتا. یہ مومن کی زندگی نماز کے ساتھ اس کی زندگی جڑی ہوئی ہونی چاہیے. یہ شام کو ملاقات ہو رہی 6 بجے، 6 بجے نہیں ہو رہی، نماز عصر کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یہ وہاں مل رہے نیو کراچی کے، نہیں نیو کراچی میں نہیں مل رہے، فلاں مسجد میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ پان کے کھوکے والے بھی پتا کہ مسجد کدھر ہوتی ہے، الحمدللہ. ایسے ایڈریس تلاش کریں یا بتائیں کسی کو، تو اپنے مام نکاح مسجد میں ہوگا نکاح انشاءاللہ. یہ ہونا چاہیے ہمارا مام. اللہ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے. یہ صفات بیان ہوئی اہل ایمان کی، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے. وارث سبحان اللہ، جیسے ترکے میں وارث کیسا پکا ہوتا ہے نا، ایسے ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس پکی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کر سکتا ہے، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، ہمیں کیا پتا ہمارے انجام کا. وہ کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے. کہے کہ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس پائیں گے وراثت میں. اول تو جنت کا عالم کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، حدیث قدسی، اللہ کا کلام. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کیا عالم ہے جنت کا؟ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا اس نے، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک بھی آیا ہو. سبحان اللہ، یہ جنت کا عالم. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اعلیٰ ترین مقام فردوس. جب مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، تصور کر ہی نہیں سکتے یہ ملے گا مگر ان صفات پر. نماز میں خشوع خضوع ہو، آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرو، پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ، تزکیے کا عمل کرو، زکات بھی ادا کرو، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، نکاح کا پاکیزہ عمل اختیار کرو، اس کو آسان کرو، امانت کی پاسداری کرو، ایفاء عہد کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو. ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے. اللہ ہمیں یہ صفات کا یقین بھی دے اور انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.